سمحن بالبارجي رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم صل على محمد وعلى
ہماری خلوط بتائیے قرآن کریم انسانیت کی شناخت اور اس کی معرفت جیسا تک ہمارے لیے ممکن ہے اس عنوان کے تحت وہ اپنی مطلوب آگے بڑھا رہے تھے جس آیت کے ذیل میں تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے بات کرنے کے وہ آئے امانت. یہاں پر ایک بات کا اعتراف کر لینا یقیناً ضروری ہے کہ تقریباً کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر یہ کہ اس کو مشاہدہ نہ حاصل ہو گیا, یعنی وہ صاحب مشاہدہ نہ ہو, اس کے سامنے سے پردے نہ ہٹ جائیں. اس وقت تک ان تمام مطالب کی حقیقت کے جاننے کا دعویٰ کر لینا تقریباً ممکن کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں یا یہ کہ شروع میں کیا معاملات ہوئے, کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے مفسرین کے درمیان, محدثین کے درمیان رائے مختلف ہے, لیکن ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص طور سے اسی لیے ہم نے جو اپنی گفتگو میں کلام میں جن لوگوں کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ عرفاء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنا بھی انسانوں کے مختلف گروہوں کو سمجھ پائیں اس میں ہمیں یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ حقیقت سے نزدیک ترین جو گروہ ہے وہ عرفاء اسلام کا ہے, کہ جن میں سے کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہیں یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے مادیت کے حجابات کو چاک کر کے حقیقت کو کسی نہ کسی نظر سے دیکھا. کہ جیسے خود علامہ طباطبائی کے بارے میں یہ معمولی لوگوں کا جملہ نہیں ہے بلکہ احسن زادہ عملی اور احتجاج جوادی عملی ان کے جملے, کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پہلے مقامات عرفانی کو خود طے کیا ہے, ان مراحل کو خود بنفس نفیس طے کیا ہے اور پھر دوسروں کو تعلیم دی ہے. یعنی یہ اصطلاحی علم نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے جس کے تحت قرآن کی تفسیر کی دوبارہ ہم بھی انہیں سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں کی رہنمائی میں کوئی باتیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. گفتگو اس لیے مجھے بہت سنبھل کے اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ تقریباً دہراتے ہوئے کرنی پڑ رہی ہے کہ موضوع بازار میں خود تکلیف ہے, مشکل ہے, بہت سارے اس کے جو اطرافی مضامین ہیں وہ ہم عام طور سے ہم نے پڑھے بھی نہیں, دیکھے بھی نہیں, اس لیے بہت آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مقام تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے. جن امور کو ہم نے طے کر لیا تھا وہ یہ کہ پروردگار نے فرمایا کہ میں نے اپنی امانت ارضا کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں اور انسان پر. ارض کرنے کے معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس کا مطلب لفظی یا زبانی پیشکش نہیں ہوتا بلکہ ایک چیز اور یعنی کہ جب دو چیزوں جس پر آپ پیش کر رہے ہیں ارضا کر رہے ہیں ان دونوں کی صلاحیت اور استعداد کا آپس میں موازنہ ہوتا ہے. تو یعنی جو امانت تھی اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھنا اور جس کے اوپر وہ امانت ارضا کی جا رہی ہے اس کی استعداد کو دوسرے پلڑے میں رکھنا اور پھر ان دونوں کا موازنہ کرنا اور اس بات کا تعین کرنا کہ یہ اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے یا نہیں. اس سارے امتحان میں کون کس نے کوالیفائی کیا؟ انسان نے, اور انسان نے اس کا تحمل کر لیا, خدا نے بھی دے دیا. یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ امانت یعنی ولایت, اور ولایت کے اندر جو سب سے خاص بات ہے کہ ولایت کسی مقررہ یا معینہ چیز کو نہیں کرتی بلکہ ولایت حقیقتاً تقرب پروردگار کے مراحل اور منازل ہیں جنہیں انسان کو اپنے ارادہ و اختیار سے طے کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ باقی تمام مطلوبات جو ایک لحاظ سے فکسڈ ہیں اپنی کلکت کے اعتبار سے, اور ولایت کو قبول کرنے والی مخلوق یعنی انسان. کہ انسان فکس نہیں ہے, کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے, بلکہ انسان صرف ایک صلاحیت کا نام ہے, اور اس صلاحیت کو ڈیولپ ہو لے جانا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے. یہاں میں نے آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دیے, اور جیسے آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اس کو ایک شکل بنا کے بھی آپ کو دکھاؤں تاکہ بات اور زیادہ ہو سکے. کچھ اصول ہیں جو میرے لاز آف نیچر ہیں, جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ زندگی کے کیفیت کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کسی مخلوق کے لیے ایک لامتناہی ترقی کے امکانات کے دروازے کھولتے تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ جتنی ترقی کے دروازے اس پر کھلیں گے اسی قدر تنزلی کے دروازے بھی کھلیں گے. یعنی کہ اس چیز کا امکان نہیں ہے, یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک صفر سے ایک مخلوق اپنا سفر شروع کرے اور خالی اس کے لیے مثبت ہی صفت ہو, کوئی منفی صفت ہو. پہلی بات تو انسان جو اپنے سفر کا آغاز زیرو سے کرتا ہے, لیکن اس کی جو رینج آف جرنی ہے وہ پلس انفینیٹی سے مائنس انفینیٹی تک بڑھ جاتی ہے. دوسری ایک بہت اہم بات کہ جب کوئی مخلوق بنی بھی نہیں ہے, فکس نہیں ہے, تو جب اس کی زندگی شروع ہوگی تو جتنے بھی امکانات ہیں سب کے سب موجود ہوں گے. یہ مثال کے ایک بہت معمولی سے مثال ہے کہ ہم یہ پانسا جو کھیلتے ہیں, جس سے مختلف گیمز بچے کھیلتے ہیں, لوڈو وغیرہ, اس پانسے میں آپ کے پاس ایک سے چھ نمبر تک آنے کے امکانات ہوتے ہیں جو رینڈملی آ سکتے ہیں. اب یا تو آپ اس کو فکس کر دیں کہ جب بھی پانسا پھینکا جائے گا تو نمبر تین آئے گا مثال کے طور پر, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو فکس نہیں کر رہے تو لا محالہ آپ کو کس بات کے سارے امکانات کی اجازت دینی پڑے گی کہ ون سے سکس تک کچھ بھی آ سکتا ہے. یعنی آپ اس کو روک نہیں سکتے, اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو انسان کے لیے جتنے بھی امکانات ہیں, جتنے پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں انسان کے لیے, جب یہ سفر اس طریقے سے شروع ہوا تو وہ تمام پاسبلٹیز انسان کے لیے موجود ہیں. یعنی اس پر ابھی ہم بات کریں گے, آگے چل کے آپ اس چیز کو غور فرمائیے کہ جب انسان نے امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا تو خدا نے اس کو کیا کہا کہ وہ ظلوم و جہول ہے, اور اس کے بعد کیا کہا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یعنی جب انسان سامنے آیا تو کیونکہ انسان کوئی فکسڈ کریشن نہیں ہے, اس لیے اس میں جتنے بھی امکانات پائے جا سکتے تھے وہ سب کے سب انسانیت کے اندر موجود ہیں. پھر مثال کے طور پر ملائکہ ایک فکس مخلوق ہے, ملائکہ میں اس بات کا امکان نہیں کہ کوئی کہہ رہے میں خدا کی پابندی کرتا ہوں. ملائکہ کے اندر اس چیز کا امکان نہیں, کیونکہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی حیثیت کا تعین کر دیا ہے. انسان ایسی کسی مخلوق کا نہیں ہے, بلکہ انسان ایک سیٹ آف پاسبلٹیز کا نام ہے. انسان جو ہے ایک بہت بڑا سیٹ ہے کہ جس کے اندر امکان ہے کہ انسان یہ ہو یہ ہو یہ ہو, اور اس کو خدا نے تین براڈ کیٹیگریز میں ان امکانات کو ڈیوائڈ کر دیا. ان میں سے ایک کیٹیگری کیا ہے, منافقین کی, دوسری کیٹیگری ہے مشرکین کی, اور تیسری ہے مومنین کی. پھر ان کے بعد بھی درجہ اور تقسیم, اور یہ تین قسم کی جو درجہ بندی یا امکانی تقسیم بیان کی گئی ہے, اس حوالے سے بیان کی گئی امانت کے لحاظ سے کہ امانت کا قبول کرنے والا یہ انسان جب اپنی زندگی میں آگے چلے گا تو اس میں سے یا منافق نکلیں گے یا مشرق نکلیں گے یا مومن. یہ تینوں پاسبلٹیز ہی دو باتوں کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن کس قسم کی جو گفتگو سے کتنے ٹیم ہیں, لیکن اگر آپ لاجک اور میتھمیٹکس کے حوالے سے کچھ کام کر چکے ہوں تو یہ باتیں اتنی زیادہ انوکھی نہیں لگیں گی کہ جب بھی ہم کوئی اس قسم کا سیٹ بناتے ہیں تو اس سیٹ میں ہمیں تمام پاسبلٹیز کو جگہ دینا پڑے گی, ورنہ کہہ دیجیے کہ یہ سیٹ فکس ہے. اگر آپ نے اس کو ایز اے ویریبل ڈکلیئر کیا ہے تو اس ویریبل میں جتنے بھی امکانات ہیں سب کی آپ کو گنجائش رکھنا پڑے گی. اگر آپ نے کسی بھی گنجائش کو اس سے مائنس کر دیا, نفی کر دیا, تو وہ آپ کا سیٹ نہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک ویریبل سیٹ ہے اور اس میں جتنے امکانات ہو سکتے ہیں مخلوقات کے وہ سب کے سب پائے جاتے ہیں. باہر اس کے آگے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کی جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس زندگی میں ہر مرحلے پر کچھ نہ کچھ ریزسٹنس یا رکاوٹ ضرور پائی جائے. کیوں؟ یہ ریزسٹنس یا رکاوٹ کی موجودگی کیوں ضروری؟ کیونکہ جب تک ہم اگینسٹ دا ریزسٹنس ورک نہیں کریں گے ہمارے اندر قوت و طاقت پیدا نہیں ہوگی. جب تک انسان کسی رکاوٹ کے مقابلے میں روبا عمل نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں طاقت نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ اپنے جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو جسم پر دباؤ ڈالنا پڑے گا, جسم کو کسی مزاحمت کے مقابلے میں کام کرانا پڑے گا, ورنہ جسم طاقتور نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کے جو اہم ترین بات ہے کہ یہ ترقی ولایت کی راہوں میں بغیر قربانی کے ممکن ہے. قربانی کس چیز کی دینا ہے؟ خدا نے وہ چیز کی ہمیں فراہم کر دی ہے, جسم اور جسمانی کی شکل, کہ ہم اگر اس کی قربانی خدا کی راہ میں دیں گے دیتے رہیں گے تو ہم مسلسل ترقی کی راہیں طے کرتے رہیں گے. یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں. اس کے بعد جہاں پر ہم رکے تھے پچھلی دفعہ وہ یہ مقام تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جتنا نظام بھی خدا نے ترتیب دیا ہے کیا اس سے خدا کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے خدا ہمیں کسی سزا یا اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, یا اس کے ذریعے سے خدا ہمیں کوئی فائدہ یا اپنے لطف کو کرم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس اصول کو قبول کرتے ہیں کہ اس تمام نظام خلافت کی پیدائش کا مقصد خدا کا اظہار لطف و کرم ہے, تو پھر ہمیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایک پازیٹو یا مثبت نگاہ کرنی چاہیے, نہ کہ منفی نگاہ. اور یہاں سے مجھے ہم آگے چلیں, وہ کیا کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انسان ظلوم و جہول تھا, خدا یہ کہہ رہا ہے نا امانت اٹھانے والے انسان کو, وہاں مراحل انسان کے بعد خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ کانا ظلوم جہول تھا. تو اب اس کو اس نقطۂ نظر سے سوچیے کہ یہ خدا جس نے سب کچھ ہمیں بہتر بنانے کے لیے, ہمیں ترقی دینے کے لیے کیا, یہ سارے کا سارا نظام ہم پر اپنے لطف و کرم کو ظاہر کرنے کے لیے کیا, تو جب وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ظلوماً جہولاً, تو ہماری برائی کر رہا ہے یا ہماری اچھائی کے لیے کسی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ اب اس طرح کے ذہن جائز کریں گے, اس پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص ہے جسے ہم سے ہمدردی نہیں, ہمیں ہم سے ہمدردی نہیں, جب وہ ہماری برائی کرے گا اس کی زبان پر ہمارے لیے کسی برائی کے کلمات مذمتی کلمات آئیں گے تو ہم کیا سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہماری برائی کر رہا ہے, یہ چاہتا ہے کہ ہم ذلیل ہو جائیں. لیکن اگر والدین اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل نالائق یا بدتمیز ہے تو اس کا اثر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ کرانا ہے کہ جو خود بظاہر خود ایک تربیتی نقطہ ہے اولاد کے بارے میں, تو ان میں امپروومنٹ ہے, یعنی ایک خرابی کی نشاندہی کرنا کس لیے؟ کہ اس انسان اسے امپروو کرے, اور یعنی میرا بچہ اس خامی کو ختم کرے اور بہتر انسان بن جائے. یہ ایک بات ہمارے سامنے ایک نقطہ آتا ہے اس کس فکر کی بنیاد پر کہ خدا ہم پر اپنے لطف و کرم کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، خدا نے ہمیں تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، خدا نے ہمیں قابل مذمت مخلوق بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو اگر وہ ہمارے لیے کوئی مذمتی کلمات ادا کرنا ہے بظاہر، تو اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ مقصد کوئی نہ کوئی پازیٹو ہونا چاہیے. کہ جس طریقے سے والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ جملے ادا کرتے ہیں اس میں ان کی اصلاح کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ان کی خرابی. یہ ایک بات ہے جو فوری طور سے ہمارے ذہن میں. اس کے بعد ضرورت جملہ کے حوالے سے دو نکات ہیں جو بہت اہمیت ہیں ہمیں، جن کو سمجھے بغیر ہم اس کے ٹرو میننگ تک نہیں پہنچ سکتے. پہلی بات، انسان کا ظالم اور جاہل ہونا فطری ہے یا عارضی ہے؟ پہلا سوال. یعنی انسان کا ظلم اور جہل اس پر عارض ہوتا ہے یا اس کے جوہر کا حصہ ہے؟ سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس آیت میں خدا نے انسان کی نسبت جس ظلم اور جس جہل کی طرف دی ہے وہ تکوینی ہے یا تشریحی ہے؟ تکوین اور تشریح کا فرق ہے ذہن میں واضح؟ اگر نہیں ہے تو میں دوہرا دوں. تکوینی امور وہ ہوتے ہیں کہ جن میں میرا اور آپ کا بھی دخل ہے، جو خلقت کے تقاضے یا مشیت الہی کی بنیاد پہ جو چیزیں جاری ہیں وہ تکوین ہے. تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سورج کا نکلنا ڈوبنا یا پورا سارا نظام انسانی زندگی کے اندر جتنا سسٹم چل رہا ہے، یعنی میرے باڈی کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں اس کا مجھے خبر بھی نہیں. وہ سب کے سب خدا کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. یہ تکوین تشریعی بمطابق شریعت. یہ خدا نے انسان کو حل کرنے کے بعد اس کے لیے ایک قانون زندگی بنایا، اس قانون حیات کو نبیوں کے ذریعے سے انسان تک پہنچایا بصورت شریعت، اور اپنے بندوں سے اس خواہش کا اظہار کیا ان کے سامنے کہ تم اس کی پیروی اور اتباع کرو. تو تکوینی طور پر ظالم اور جاہل ہونا الگ چیز ہے، تشریعی اعتبار سے ظالم اور جاہل ہونا الگ ہے. جس ظلم اور جہل کو گناہ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کون سا ظلم و جہل ہے؟ تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے. یعنی اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس ظلم و جہل کی نسبت انسان کی طرف دی جا رہی ہے وہ ایک، یعنی میں اسے یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نیگیٹو پوٹینشیل ہے جسے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ سرکٹ میں کرنٹ فلو کر سکے. اگر الیکٹریکل سرکٹ کو آپ دیکھیں، بیٹری کے دو ٹرمینلز ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ایک ایسی بیٹری بنا دیں جس میں خالی پازیٹیو ہی ٹرمینل ہو، کرنٹ فلو کرے گا اسی وجہ سے؟ کہ سرکٹ میں، سرکٹ کو مکمل ہونے میں، اس میں کرنٹ بہنے میں نیگیٹو پوٹینشیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ نیگیٹو پوٹینشیل کریٹ نہیں کیا جائے گا تو پازیٹو بھی نہیں ہوگا، اور جب وہ چیز نہیں ہوگی تو یہ پورا جو کرنٹ بہ رہا ہے اس نظام میں ہستی اور حلقت میں وہ فلو نہیں کرے گا. تو کیا خدا نے خود یہ چیز تکوینی اعتبار سے انسان میں یہ ظلم و جہل کریٹ کیا ہے بطور نیگیٹو پوٹینشیل تاکہ انسان پازیٹو تک جا سکے، یا یہ ظلم و جہل تشریحی ہے کہ جیسے ہم انسان کے لیے گناہ کے زمرے میں شامل کر سکتے؟ ان دو باتوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات کیا کہ ظلم و جہل فطری ہے یا عارضی ہے؟ دوسری بات، ظلم و جہل جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا تکوینی ہے یعنی خدا کی جانب سے حل کی ہوئی چیز ہے یا تشریحی ہے؟ یہ بات واضح ہوئی. پہلے یہ دونوں کا، انسان کی انسان کیا فطرتاً ظالم و جاہل ہے؟ جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، انسان فطرتاً کیا ہے؟ توحید کا شعور اور معبود اور الہ کا تصور اور شناخت لے کے پیدا ہونے والے ہیں. انسان کی فطرت توحید ہے, انسان فطرتاً حقیقت کی جانب متوجہ اور مائل ہے. جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ابھی یہ ہمارے دور میں ہی جو یہ چلی کے اندر جو کانکن زمین کے اندر دفن ہو گئے تھے اور ان کو نکالنے میں اور وہاں پر آپ دیکھیں, بلکہ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا مجھے بعد میں میری نظر سے گزرا آپ سے بیان کرنے کے بعد, کہ جو اس ملک کا صدر ہے اس نے یہ کہا کہ اس ساری مصیبت میں نے خدا کا ہاتھ پکڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو خدا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ہاتھ کسی کو مایوس نہیں کرتا. اب یہ مطلب ہماری نظر میں کافر نہیں بولو, لیکن کافر نہیں ہوتا کوئی انسان. یہ کفر و شرک و نفاق سب عارضی ہیں, یہ سب چیزیں عارضی ہیں. اصل فطرت انسان جو ہے وہ توحید, اور اس کے نکلنے باہر نکلنے کی کنڈیشن کیا ہے جو قرآن کریم میں بار بار بیان کی, کہ جتنے دنیاوی اسباب ہیں سب کٹ جائیں. یعنی کہ جہاں جہاں جتنے دنیاوی اسباب ہیں جن پر انسان کا تکیہ اور بھروسہ ہوتا ہے, جیسے ہی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اندر سے فطرت و توحید کو لے سکتے ہیں. تو اس چیز کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان فطرتاً ظالم ہو جانے لگے, نہیں, انسان فطرتاً شعور توحید رکھتا ہے. انسان توحید شناس مخلوق ہے, اپنی قلت کے ساتھ, اپنی پیدائش کے ساتھ, اپنی برتھ کے ساتھ. یہ جتنا کچھ ہے یہ سب کا سب کیا ہے؟ عارضی. قرآن کریم میں انسان کے بارے میں بہت ساری نگیٹو صفات سے ظلم ہو جائے گی, بہت ساری منفی صفات ہوئی ہیں. پہلی وہی میں ان الانسان لا یطغی ان رآہ مستغنی, یہ انسان جب اپنے آپ کو وحی اور بے نیاز دیکھتا ہے تو طغیان اور سرکشی پیدا ہوتا ہے. یہ انسان جسے ہم نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا, پیدا ہونے کے بعد فصیح و مبین کھلم کھلا جھگڑالو لڑنے کرنے والا ہوتا ہے. اس انسان کے اوپر جب بھی کوئی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے لیعوس کفور, مایوس اور ناشکرا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری انسان کی منفی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہے, لیکن کئی جگہوں پر وہ نسخہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے منفی صفات مثبت میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان ہلکا خلق ہوا, جب اس کو شر چھو جاتا ہے تو شور مچانے والا بن جاتا ہے, جب اس کو خیر چھو جاتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے, بخیل کنجوس ہو جاتا ہے. الا المصلين, مگر وہ جو مصلی ہے, مصلی کا ظاہری مطلب نمازی ہے, اور حقیقی مطلب یعنی وہ لوگ جو خدا سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں, وہ اس ہلکے پن سے باہر آتے ہیں. تو یعنی انسان کا جو ہلکا پن ہے, جب آپ اکثریت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا آسان حل کیا ہے؟ خدا سے تعلق پیدا کرنا, خدا پہ توکل کرنا. یہ چیز انسان کی شخصیت کے ہلکے پن کو ختم کرے گی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت آسان سی مثال جو ہم سب کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے, اور یہ بات بڑی اہم بھی ہے کہ دین و مذہب کے حوالے سے تربیت تو ایک الگ چیز ہے, لیکن خدا کا جو یہ نظام تکوینی ہے اس میں تمام انسانوں کی تربیت کا انتظام کیا ہے خود اس زندگی کے دوران. یہ جو انسان کا تربیتی نظام ہے, اللہ کون ہے؟ رب العالمین. رب العالمین صرف بھیجی ہوئی شریعتوں کے ذریعے تربیت نہیں کرتا, بلکہ جو پورے کا پورا نظام خلقت اس نے بنایا ہے وہ پورا نظام تربیتی نظام ہے, بشرطیکہ انسان عقل کا اندھا ہو. اور اسی وجہ سے جو پہلی بڑی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ بڑی جو ہے یہ خود پہلا جملہ اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے اس کو پڑھ لیکن اپنے رب کے اسم کے ساتھ، جتنا کچھ ہم نے خلق کیا ہے سب کا سب ایک کتاب کی مانند ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو خلقت کی کتاب کو پڑھتی ہے رب کے اسم کے ساتھ، اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو خلقت کی کتاب کا مطالعہ کرتی ہے رب کے اسم کو مائنس کرتی ہے. تو دونوں زندگی کی دو مختلف معنویتوں تک پہنچ جاتے ہیں، جو اسم رب کے ساتھ کتاب خلقت کا مطالعہ کرتا ہے اس کی معنویت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اسم رب کو نکال کے خلقت کی کتاب کو پڑھتا ہے اس کی معنویت حیات کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ پوری زندگی تربیت، ایک مثال میں آپ کو دوں، ہر انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں کسی نہ کسی کی محبت میں مبتلا ہوا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اگر آپ اور آگے بڑھیں تو ایک محبت کے جس کے لیے انسان مجبور ہے وہ محبت والا ہے، یعنی کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ محبت انسان کے دل پر اپنا قبضہ لازماً جمائے گی. اس محبت کے آنے کے بعد انسان کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں نمودار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یعنی ایک لڑکی شادی سے پہلے وہ سوتی رہتی رات کو، وہ سموشی تھی کسی چیز کا، لیکن اولاد کے ہونے کے بعد اس کی نظر میں رات کی نیند کوئی چیز نہیں رہ جاتی. یعنی جب وہی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کے زیر اثر اس کی شخصیت میں غیر معمولی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اس کے بننے سے پہلے اس سے آپ نہ کہیں رات جاگ لو، شب قدر ہے، یہ ہے، صبح کی نماز ہے، نہیں اٹھایا اس کی، لیکن اولاد کی حد میں کسی کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب مجھے بتائیں کسی تبلیغ، معاوضے، نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے؟ خود سے بس خود. وہ انسان جو اب تک کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا ایسے ہی ایک بائک بانڈش لائف گزار رہا ہے، جیسے ہی اس کے سامنے اس کی فیملی آ گئی اب اس کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے. اب اس کی زندگی میں ڈسپلن بھی نظر آ رہا ہے، اس کی زندگی میں محنت مشقت بھی نظر آ رہی ہے، اور بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ میں اپنی فیملی، اپنے خاندان کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکوں. جو بھی انسان تھوڑا سا ایک نارمل انسان ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو واضح کر سکتے ہیں. تو انسان کی منفی صفات کو مثبت صفات میں تبدیل کرنے کا سب سے بڑا عامل کون سی چیز ہے؟ محبت. انسان کے اندر جتنی نگیٹو کوالٹیز ہیں وہ خود بخود پازیٹو میں چینج ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کسی بھی واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں، صرف انسان کو کیا بننے کی دیر ہے؟ محبت. تو یہ چیز خدا نے ہمیں ہر انسان کے لیے زندگی میں اس کی تربیت کی کہ ہر شخص، ہر ایک عام انسان، عادی انسان، وہ اپنے لیے فیملی بنانے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جب وہ فیملی بناتا ہے تو اسے لازمی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ورنہ قربانیاں دیے بغیر کسی کی فیملی بنتی نہیں، کسی کا خاندان ایک کسی اچھے مقام تک پہنچتا نہیں. تو یہ تربیتی مرحلہ جو ہے یہ ہر انسان کی زندگی میں خدا نے بلٹ ان رکھا ہے، تکمیلی اعتبار سے موجود ہے کہ اگر انسان وہاں سے استفادہ کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں انسانوں میں تبدیلی آتی ہیں کہ آپ شادی سے پہلے دیکھتے ہیں اسی لڑکے کو، شادی کے بعد دیکھتے ہیں، اولاد کے بعد دیکھیں، آپ کو اس کی شخصیت میں تبدیلیاں آتی ہیں، خود نظر آئیں گے. اس خاتون کو دیکھیں شادی سے پہلے، شادی کے بعد، ماں بننے کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں، نظر آئیں. یہ خدا کی تربیتی نظام ہے. اور اس تربیتی نظام میں بنیادی طور پر خدا کے پاس پرامج کون سا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کو کھینچتا ہے منفی سے مثبت کی طرف؟ بہت بڑا ہم جب بھی دین کے معاملے میں ترقی کرنا چاہیں تو اس نسخے کو یاد رکھیے گا، بغیر محبت کے اور بغیر قربانی کے ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ چیز خدا نے ہمیں خود ہماری زندگیوں میں سمجھائی ہے۔ زبانی جمع خرچ سے کوئی انسان کبھی بھی کسی جگہ نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا۔ محبت اور قربانی، اور ظاہر ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ مبنی پر معنی پر، جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، فریب زدہ محبت نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جیسے انسان اکثر اوقات ایک دوسرے کو اپنی محبتوں کا یقین دلاتے ہیں، حالانکہ ان میں محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اپنے ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسی لیے میں نے آپ کو اس محبت کی مثال دی کہ جو 98-99% انسٹنسز میں ریئل ہوتی ہے، یعنی والدین کی اپنی اولاد سے محبت، یا ایک انسان کی اپنے خانوادے سے محبت۔ اور یہ محبت آپ اس بات پہ غور کریں کہ انسان کو کس قدر قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے، انسان کو کتنا ترقی یافتہ بناتی ہے صفات کے حوالے سے، انسان کی منفیات کو، بلکہ یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں ہے، حیوانات تک میں پائی جاتی ہے۔ کہ ایک واقعہ اس قسم کا چھپا تھا ایک میگزین میں کہ چوہا اور چوہیا، ریٹ اینڈ مائس، ٹھیک ہے، اس میں سے چوہا نہیں باہر گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے کہ جو چوہے کو اپنے منہ میں دوائی بھی دے رہا ہے۔ سانپ عام طور سے کیا کرتا ہے، اس کو کھاتا نہیں بگڑتا ہے، تو وہ اس کو منہ میں دوائی بھی دے رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ ہونے کے بجائے وہ چوہا سانپ پہ حملہ ہو گیا، اور اس کو یہ نہ کوئی ذکر، اس نے اس کو اتنا کاٹا اتنا پیچھے پڑا اس کے کہ وہ اس کو اگل کے بھاگ گیا۔ محبت جو ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت ہی ہے کہ جو عجیب و غریب نتائج پیدا کرتی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا عشق خلیل، اور اس سے آگے بڑھ کے عشق امام حسین، یہ عشق ہے کہ جو انسانوں کے اندر اور انسانیت کے اندر اس قدر محیور قبول اور حیرت انگیز نتائج پیدا کر دیتا ہے کہ جس کو دوسرے اعتبار سے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو بات ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ توحیدی ہے، اور انسان محبت کی بنیاد پر جب چاہے اپنی منفی صفات کو مثبت صفات سے بدل سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اس کی ترکیب ہے منفی کو مثبت سے بدلنے کی، وہ کیا ہے؟ اتصال ہے، مسلی ہونا ہے، خدا سے رابطہ پیدا کرنا ہے، خدا سے وصال میں آنا ہے۔ صرف خدا کا نام لینے سے نہیں تبدیلی آتی، بلن مفلی۔ مسلی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب وصال ہے۔ وصال کا کیا مطلب ہے؟ کہ ملان، تعلق۔ تو یہ محبت ہے جس کی مثال میں نے آپ کو ایک نارمل سے دی، کہ جو انسانوں کو غیر معمولی طور پہ تبدیل کرتی ہے، اور چاہے ظلم ہو، چاہے جہل ہو، چاہے مایوسی ہو، چاہے کفران نعمت ہو، چاہے طغیان ہو، یہ سب کی سب کوالٹیز ایک لمحے میں ان کی جگہ اچھائی اور نورانیت انسان کے نشر ہے۔ تو ظلم و جہل فطری نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اور انسان جب چاہے اس عارض ہونے والی منفی صفات کو مثبت صفات سے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اس کا نسخہ میں نے بہت آسان آپ کو بتایا کہ محبت مبنی پر معرفت۔ جیسے ہی آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی، یہ ساری کی ساری منفی یاد ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے، یہ مثال میں آپ کو دوں کہ امام حسین علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم،
نماز عصر کے وقت تو آپ تنہا تھے، لیکن نماز ظہر کے وقت چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک یا دو آدمیوں کو شاید ابن قریظہ ہیں اور ایک عبداللہ ہے، سعید ابن عبداللہ، ان دو حضرات سے آپ نے کہا تھا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو، کیونکہ دشمن نے اس دوران بھی تیر اندازی بند نہیں کی. اب آپ یہ سوچیں کہ سامنے کھڑے رہنا اور تیروں کو اپنے بدن پر لینا اور اس وقت تک کھڑے رہنا کہ جب تک کہ امام کی نماز پوری نہ ہو، مطلب ایک انسان ایک بھی تیر لگے گر جائے گا، ایک تیر بہت ایک انسان کو گرانے کے لیے، اس وقت تک کھڑے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزوں انسان ان غیر معمولی باتوں کو انجام دینے کے لائق کیسے ہو جاتا ہے؟ وہی انسان کہ جب سامنے سے کسی مصیبت کو آگے دیکھتا ہے فرار کرتا ہے، انسان کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی سامنے ہو اسے اپنے اوپر قربان کر دے، یہی ہوتی ہے نا، انسان کی ٹینڈنسی ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے جو سامنے ہے وہ قربان ہو جائے میں بچ جاؤں. لوگ اس درجے میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ وہی انسان ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اور امام حسین نماز پڑھ جائے. یہ وہ کوالٹی ہے انسان کی کہ جو خدا نے اس کی فطرت میں بدیعت کی ہے، یہ اصل انسان ایسا ہوتا ہے، اصل انسان ایسا ہوتا ہے. تو جتنی بھی منفی صفات ہیں، ظلم و جہل و خصم مبین اور یبوس و کفور و تعویل، یہ سب کی سب کیا ہے؟ عارضی صفات. جب انسان پر عارض ہوتی ہے کہ جب انسان کی شخصیت ہلکی ہوتی ہے، جب انسان کی شخصیت میں وزن نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک خسو خاشان کوڑا کرکٹ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ایک جگہ ٹھہرا رہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے بے معرفت انسانوں کی مثال دی ہے خسو خاشان سے، اور مومن کی مثال دی ہے کوڑے گرہ سے، کہ مومن وہ کوڑے گرہ کی مانند ہے کہ سخت سے سخت طوفان جسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. تو انسان حقیقتا نہ ظالم ہے، نہ جاہل ہے، نہ تاغی ہے، بلکہ یہ سب کی سب صفات انسان کے عالم مادیت میں آنے کی وجہ سے اس پر عارض ہو جاتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی کہ ظلم و جہل فطری نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ ظلم و جہل انسان کو جو ظلوم اور جہول کہا گیا، یہ خدا کا کہنا تکوینی اعتبار سے تھا یا تشریحی اعتبار سے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ انسان نے شریعت کے مقابل غلط کام کیے اس لیے ظالم و جہل، اگر مطلب یہ ہے تو یہ ظلم و جہل تشریحی ہے. اگر خدا کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ انسان اسفل السافلین میں اتار دیا گیا اور اس اسفل السافلین میں آنے کی وجہ سے ظلمت اور جہالت کا اسیر ہے، تو یہ تکلیف ہے. تو دونوں پر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو اب اس کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا ضروری ہے کہ ہم ظلم و جہل کے معنی کو، ظلم اور جہل کہتے کسے ہیں، تاکہ یہ بات اور اچھے طریقے سے کیا ہو. ظلم کا لفظ کہاں سے نکلا؟ ظلمت سے. ظلم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ظلمت. ظلمت کس جگہ کو کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں پر نور نہ ہو، جو فاقد نور ہے، جہاں پہ نور نہ پایا جائے، وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ظلمت ہے. اگر آپ کسی انسان کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں پہ نور نہ پایا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ وہاں چلنے پھرنے حرکت کرنے کی کوشش کرے کیا ہوگا؟ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کبھی کسی چیز سے ٹکرائے گا، کبھی کسی چیز سے ٹھوکر کھائے گا، کبھی کسی چیز کو رکھنے کی کوشش کرے گا، تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ پتہ جگہ نہیں رکھے گا۔ تو یہ ہے ظلم اور ظلمت کا بیسک کنسپٹ کہ انسان اس حالت میں ہو کہ اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، دکھائی نہ دے رہا ہو، اور اس حالت میں آپ اس سے کہیں یہ کام کرو تو اس کو کہیں اور کرتے، اس کا اس چیز کو رکھو اس کو اس کی جگہ کہتا ہے کہ گزارا۔ یہ ہے ظلم و ظلم، کیونکہ یہ اس کے بیسک میننگ ہے۔ ظلم تکوینی کب ہوتا ہے؟ جیسے بچہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس کو ویسے کرنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیں اور اس کے بعد اس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ جو ہے یہ اس کو صحیح جگہ رکھ دے گا، تو یہ توقع رکھنا بزادہ تو نہیں ہوتا۔ ایسا کب ہوگا؟ یعنی بچہ اس ظلمت سے باہر کب آئے گا؟ تربیت کے بعد، سکھائے جانے کے بعد، تعلیم کے بعد۔ اس ظلمت کو کوئی برا نہیں کہتا۔ اب بچے کو کہتے ہیں کہ تم ظلمت میں ہو، تم ظالم ہو، اگرچہ کہ وہ ظلمت والی صفت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی ظلمت اور ظلم والی صفت کیا ہے؟ کہ ایک چیز کو غلط مقام پہ رکھنا، چیزوں کو صحیح سے ہینڈل نہ کرنا، یہ ظلم۔ یعنی آپ اپنی گاڑی کی ٹنکی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیں، پانی کی جگہ پیٹرول ڈال دیں، یہ ظلم۔ ایک شے کو غلط جگہ پر رکھنا یا غلط طریقے سے استعمال کرنا ظلم۔ بچہ سارے ایسے کام کرتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے تم ظالم ہو، نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ ظلم جو ہے یہ پیدائشی، یہ تقلیدی اور تکوینی ہے۔ اور جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر بچہ ایسا نہ ہوتا تو اس کو اتنی ساری باتیں سکھائی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ اس بات کی تعریف کرتے ہیں؟ یعنی جیسے اسکول کے اندر جب آپ انٹیک لیتے ہیں بچوں کو، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیسا بچہ آپ کے پاس ہے؟ جو بہت پہلے سے سیکھا پڑھا ہوا ہو یا جس کو کچھ بھی نہ ہو؟ اسکول چلانے والے لوگ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اگر زیادہ سیکھے پڑھے بچے کو آپ لیں گے تو اس کو تعلیم و تربیت دینا ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ جس کا ذہن پہلے سے جمع ہوا ہو، جس کے ذہن میں پہلے سے بلڈنگ بلاکس بن چکے ہوں، اس کو موڑنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو انسان کے بچے کا ظالم ہونا ضروری ہے تاکہ عالم اور عادل بن سکے۔ اگر انسان کا بچہ ایسا نہ ہو تو وہ بھی حیوانات کے بچوں کی مانند ہوگا کہ جن کو آپ سکھا سکتے ہیں لیکن تھوڑا بہت۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہارس اینڈ کیٹل شو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیٹل کو اس طریقے سے اچھلنا کودنا سکھا دیا، دوڑنے سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بنی ہوئی مخلوق ہے، اس کے اندر آپ بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کچھ بھی بنا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان کا تکوینی طور پر ظالم ہونا تقاضائے خلقت ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ ظلم ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھ جاتی ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس کو کہاں پہ رکھوں، کس چیز کو کیسے استعمال کروں، اسے اس بات کی تمیز نہیں ہے۔ اس بدتمیزی کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس درجہ تمیز کو حاصل کر سکے جو کسی مخلوق کے پاس۔ یہ بات واضح ہوگی؟ جیسے وہی میں نے کہا کہ نیگیٹو پوٹینشیل کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ پازیٹو پوٹینشیل سے کرنٹ فلو کر سکے۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ یہ منفی چیزیں اس کو ہٹا دو بار کرو کرنٹی کو بھی لے یعنی ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ویسی پڑی رہ جائیں کچھ نہیں ہو. تو یہ ظلم تکوینی ہے. یعنی خدا نے کیا کہا کہ انسان کو ہم نے بہت زیادہ ظالم بنایا تاکہ وہ بہت زیادہ عادل بن سکے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آپ کا بھلا چاہ رہا ہے اگر وہ آپ کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے کہ جو بظاہر مذمتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ہماری مذمت کر رہا ہے یا ہماری تربیت کے حوالے سے کسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے. کہ انسان کے بچے میں یہ چیز ہوتی ہے کچھ بھی نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا کھانا تک نہیں آتا ہے نا. کھانے کے بھی جب اسے بھوک لگتی ہے ہماری چیزیں چلانا شروع کر دیتا ہے بس اس سے اثر بھی نہیں آتا اسے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ یہاں سے شروع کرے اور اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کی بنیاد پر بے انتہا عالم اور عادل بن جائے. یعنی بے انتہا ظالم سے بے انتہا عادل اور عادل بن جائے. دیکھیے ظلم یا انسان کا ظالم ہونا یہ تکوینی ہے. تشریحی ظلم کون سا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ کسی کا حق غصب نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنے اور جاننے کے بعد خدا نخواستہ انسان یہ عمل کرے. یہ ظالم ہے لیکن اب یہ ظالم گناہگار ہے. اس نے شریعت کے مقابلے میں ظلم کا ارتکاب کیا یہ گناہگار ہے. لیکن وہ بچہ جو ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اور کسی چیز کو صحیح طریقے سے کام کو نہیں کر پاتا وہ ظالم نہیں. یعنی حقیقتا ظالم نہیں. اگر چاہے ظلمت کی اور ظلم کی ڈیفینیشن پر پورا کرتا ہے یہ بات یہاں تک واضح ہو رہی. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جہل کے حوالے سے اس بات پر بھی ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جہل کا مطلب لا علم ہونا نہیں بلکہ جہل کو بنیادی طور پر دو قسم کی کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے. ایک کیٹیگری کہ جو عام تصورات سے نزدیک تر ہے لیکن بین ہی اس پر پوری نہیں اترتی وہ یہ ہے کہ جہالت لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے مس انفارمیشن کی وجہ سے یا ڈس انفارمیشن کی وجہ سے. جہالت کا سبب یعنی کہ جو عام انسان سمجھتے ہیں نا انفارمیشن کا نہ ہونا اس میں تین چیزیں آتی ہیں لیک آف انفارمیشن یعنی آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے یہ پنکھا ہے کیا ہے. آپ نے مثال کے طور پر اسے پانی ڈال دیا کہ کس وجہ سے یہ کام کیا اس جہالت کا مظاہرہ کیوں ہوا لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے. لیکن ایک دفعہ اگر انسان لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو فوراً ہی اسے پتا چل جاتی ہے کہ میں نے یہ بات کی اور صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. مس انفارمیشن کیا چیز ہوتی کہ ایک شخص نے آپ کو معلومات دی صحیح نیت سے دی لیکن غلط بات بتا دی اور اس کے نتیجے میں کیونکہ آپ اس پر اعتماد رکھتے تھے آپ نے اس کی دی ہوئی معلومات کے مطابق عمل کیا اور کوئی نقصان ہو گیا. یہ جہالت کیا ہے؟ مس انفارمیشن کی وجہ سے. ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ کہ ایک شخص نے آپ کو معلومات فراہم ہی کی گمراہ کرنے کے لیے یعنی اس نے آپ کو جتنی باتیں بتائی جتنی معلومات مہیا کی وہ سب کی سب کسی اچھی نیت سے نہیں بتائی باتیں آپ کو بلکہ اس نیت سے بتائی کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں اور کسی نقصان کو پڑ جائیں. ان تینوں